حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر البراءة عن أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات على محمد وآل محمد. اذان گرامی، ہماری گفتگو اس آیت مبارکہ کے سورہ نور کی 36ویں آیت ہے. اس حوالے سے خاندان اہل بیت کے اس مثالی کردار کے عنوان پر جاری ہے. چند باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیں، وہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہوئے، کہ پروردگار عالم اپنے خاص انوار کو جس گھر میں قرار دیتا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں جن گھروں کا تذکرہ کیا ہے، وہ گھر ایسے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم کا ذکر کیا جاتا ہے. جو گھر پروردگار عالم کے ہاں رفعت، بزرگی اور پاکیزگی رکھتے ہیں، یہ گھر والے ایسے ہیں کہ جو صبح و شام پروردگار عالم کی تسبیح کیا کرتے ہیں. تو یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو ان گھر والوں کا ماننے والا اور پیروکار ہو، اس کا گھر بھی ان گھروں کی مانند بن جائے تو کیا ہی بات. یعنی گھر کے اندر جیسے پروردگار عالم نے ان گھروں کی صفت کا تذکرہ کیا کہ جہاں صبح و شام تسبیح پروردگار ہوتی ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ جہاں صبح و شام خدا کی تسبیح کی جاتی ہے، یہ پروردگار کی سبوحیت کا بیان، پروردگار عالم کی پاکیزگی کا بیان. یقیناً پروردگار عالم کے پاکیزگی کے بیان کے لیے سبحان اللہ کہنا کافی ہے. تسبیحات اربعہ جس طرح سے نماز میں پڑھی جاتی ہے، بار بار دہرانا بہترین عمل ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ زبان پر انسان جاری کرتا ہے کہ اے پروردگار تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں، اے پروردگار تو ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے، تیرے بھیجے گئے نمائندے ہر عیب سے منزہ رہے، اور تو نے انہیں ایسا پاک اور پاکیزہ بنایا کہ یطہرکم تطہیرہ کا مزداق بنا کر پیش کیا، پس ہم جب ان کے ماننے والے ہیں اور جب زبان پر تسبیح آئے اور خدا کی تسبیح بیان ہو، یا جب زبان سے ان پاکیزہ اہل بیت کے لیے درود کا لفظ برآمد ہو، جملہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج شہزادی کونین کے حوالے سے چونکہ گفتگو ہے تو روایت کا جملہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی علیہ کی، اے شہزادی جو آپ پر درود بھیجتا ہے، آل محمد اور محمد پر درود تو ہے، خاص طور پر اللہ کے رسول کا جملہ کہ جو شہزادی آپ پر درود بھیجتا ہے غفر اللہ لہو پروردگار عالم اس کی مغفرت کر دیا کرتا ہے. اللہ صلی علی محمد وَأَلْحَقَهُ بِحَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ. فقط اتنا نہیں, یہ تو دنیا کا فائدہ ہے, یہ تو دنیا میں انسان کے کیے ہوئے اعمال کے آثار جو اس کی جسم اور زندگی اور روح پر پڑ رہے تھے کہ گناہوں کا اثر آ رہا تھا, پروردگار عالم نے ان گناہوں کو پاک کر دیا اس لیے کہ کسی شخص نے شہزادی کی محبت پر ان پر درود بھیجا. خدا دنیا میں یہ مغفرت تو دیتا ہے, ساتھ میں اللہ کے رسول کا جملہ بڑا عجیب ہے کہ اس شخص کو پروردگار عالم جنت میں میرے قریب لے آئے گا, میرے مقام کے قریب محشور کرے گا. یہ عجیب جملہ ہے. اور اسی انداز سے جو بعض اوقات, اب میں چونکہ روایت کا جملہ ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو مکمل ہی کر دوں کہ جہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آل پر درود بھیجنا یا نہ بھیجنا, ہیں ایسے افراد بھی کہ جو صرف صلی علی محمد پر اکتفا کرتے ہیں یا اللہم صلی علی محمد پر اکتفا کرتے ہیں یا دیگر الفاظ میں صرف رسول پر درود بھیجتے ہیں. روایت بڑی عجیب روایت, پانچویں امام روایت کے نقل کرنے والے, سوال امام سے ہوا, امام بیان کرتے ہیں لیکن اس حدیث کا انداز, اس حدیث کا سلسلہ بڑا عجیب ہے. آپ نے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام, کی اس روایت کو سنا ہوگا جو نیشاپور سے امام نے جب کلام کیا تھا تو اس روایت کے الفاظ تو یقیناً آپ نے سنے, وہ میں آج پیش نہیں کر رہا, لیکن اس سلسلہ سند کو کہ جس انداز سے امام نے وہ الفاظ بیان کیے تھے, ان الفاظ کو بیان کرنے کا طریقہ کیا تھا, کہ مولا نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ہر ایک مولا کے اشتیاق میں تڑپ رہا تھا, سننے کے لیے کان تڑپ رہے تھے کہ مولا کی زبان سے کوئی لفظ نکلے اور ہم اسے نوٹ بھی کریں, اس پر عمل بھی کریں, اس کے یاد بھی رکھیں. مولا نے اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے فقط لفظ حدیث پر شروع نہیں کیا, فرمایا میں نے میرے بابا سے سنا, میرے بابا نے ان کے بابا سے سنا, اور یہ سلسلہ نقل کیا جس کو اہل سنت علماء میں سے بعض نے یہ جملہ کہا کہ یہ سلسلہ ایسا ہے جس کو سلسلہ تو ذہب کہا گیا, یعنی سونے جیسا سلسلہ ہے. اور بعض علماء اہل سنت کا یہ جملہ ملتا ہے کہ یہ سلسلہ ایسا ہے, یہ نام اتنے پاکیزہ ہیں کہ اگر کسی دیوانے پر پڑھ دیے جائیں تو اس کی دیوانگی دور ہو جائے, ان ناموں کے اندر وہ برکت ہے. تو سلسلہ آپ سمجھ میں آیا. اب اس حدیث کو جو میں خدمت میں پیش کر رہا ہوں, سلسلہ سنیے گا. پانچویں امام نقل کرتے ہیں, میرے بابا امام علی بن حسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, وہ نقل کرتے ہیں اپنے بابا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے, وہ نقل کرتے ہیں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ جملہ سنا, یعنی پورا سلسلہ بیان کیا, اب جملہ فرما رہے ہیں. جملہ بہت مختصر, کیا جملہ فرمایا کہ اگر من لم یصلی علی آلی, من صلی علیہ, جو مجھ پر درود بھیجے, ولم یصلی علی آلی, اور میری آل پر درود نہ بھیجے تو ہوگا کیا, کیا ایسا درود پروردگار قبول کرے گا. ایسے سلسلے کے ساتھ پانچویں امام کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں لم یجد ریح الجنت, جنت تو درکنار خوشبو جنت بھی نہیں سونگ سکتا, ایسی درود کام کی نا, یعنی آدھا ایمان پروردگار قبول نہیں کیا کرتا. اور نہ فقط یہاں پر جملہ مکمل ہوتا بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ریح جنت, وہ خوشبو جنت کا وہ 500 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے, لیکن جو صرف رسول کو آل رسول سے جدا کر دے, ایک پر درود بھیجے بقیہ کو درود نہ بھیجے, پروردگار عالم جنت تو درکنار بوئے جنت سے بھی دور کر دے گا. بس آل محمد کا معاملہ سمجھ میں آ گیا. اور آل محمد کی مرکزی شخصیت, کل میں نے حدیث شریف کسا کے چند الفاظ پیش کیے تھے, آج ایک جملہ اضافہ کر رہا ہوں کہ جب اللہ کے رسول نے دعا فرما دی کہ اے پروردگار فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم واذهب عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. فقال اللہ, اب پروردگار عالم نے جواب کیا دیا, یہ میں نے کل پیش کر دیا تھا. جواب پروردگار کیا دے رہا, جواب پروردگار اس انداز سے دے رہا ہے, یا ملائکتی, اے میرے ملائکہ, ویا سکان سماواتی, اے اس سماوات پر رہنے والی تمام مخلوقات. ان تمام مخلوقات کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہا ہے, انی ما خلقت سماء مبنیہ, نہ میں نے یہ آسمان بنائے ہیں, ولا ارض مدعیہ, یہ جو زمین بچھائی ہے اس زمین کو بچھایا بھی کس کے لیے گیا ہے, ولا قمرا منیرا, یہ چاند جو روشن نظر آ رہا ہے اس کی روشنی کسی وجہ سے ہے, ولا شمسا مضیا, یہ شمس جو تمہیں اور پوری کائنات کو روشن کرتا نظر آ رہا ہے اس کی جو روشنی اور ضیا ہے, ولا فلکا یدور, یہ جو فلک کے چلنے کے راستے ہیں, ولا بحرا یجری, یہ جو سمندر اور دریا کا پانی بہتا چلا جا رہا ہے, ولا فلکا یسری, نہ یہ کشتیاں جو اس پانی پر چلتی چلی جا رہی ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے, الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء, یہ وہ ہے کہ جن کی محبت میں یہ جو پانچ افراد ہیں کہ جو اب چادر کے نیچے جمع ہو گئے, ان کی محبت میں میں نے سب کچھ خلق کیا. یہ ساری کائنات کا نظام اس سے ہٹ کر ہوتا کیا ہے, پروردگار عالم نے ساری کائنات کا نظام بیان کر دیا, یعنی سورج اور چاند کا نظام ہی تو ہے جو اس پوری کائنات میں انسان سمجھ پایا, یہ ستارے اور سیارے ہی تو ہیں, یہ آسمان اور زمین ہی تو ہے, یہ پانی پر چلنے والی کشتیاں ہی تو ہیں. پروردگار کہتا یہ سب کچھ ہے اس وجہ سے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, بس جو ان سے محبت نہ کرے تو اب انصاف خود کر لے کہ جس کے دل میں, اب میں مثال دیتا ہوں بچوں کے لیے آسان مثال, اگر مثال کے طور پر یہ بہت ہی واضح اور ایک لائیو ایگزامپل ہے, ممبر رکھا جاتا ہے امام بارگاہ میں مسجد میں ذکر محمد و آل محمد کے لیے, اس پر آنے والا کوئی عالم ہوتا ہے, کوئی ذاکر ہوتا ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے پاس کچھ علم ہوتا ہے, ادب اور احترام کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے, کچھ بیان کرتا ہے, چلا جاتا ہے, لیکن یہی ممبر آپ کے سامنے اگر آپ کی سگی اولاد جو آپ کو بہت پیاری ہو وہ آ کر اس ممبر پر چڑھنا شروع کرے, آپ کا کلیجہ کٹے گا نہیں کٹے گا؟ بھائی یہ ممبر ایک تقدس رکھتا ہے, ایک عزت و عظمت رکھتا ہے, اس کی ایک ویلیو ہے, اس پر ہر وقت میں کوئی نہ کوئی, بھائی کوئی بچہ یہ کہہ دے آپ سے سوال کر لے کہ ممبر فی الحال تو مجلس نہیں ہو رہی, مسجد تو خالی ہے, کہا نہیں ممبر تو ممبر ہے, چاہے مسجد خالی ہو چاہے امام بارگاہ میں کوئی موجود نہ ہو, جب ممبر ممبر بن گیا تو یہ نسبت اتنی امپورٹینس رکھتی ہے, تو یہ تو ہو گئی فقط نسبت کی بات کہ اسے خلق اس لیے نہیں کیا گیا, یہ تو فقط منسوب ہوئی تھی, جیسے شاعر پروردگار, جیسے شاعر حسینیہ, ہر ایک جو منسوب ہو جاتا ہے انسان اس منسوب کا اتنا احترام کرتا, جب منسوب کا اتنا احترام ہے فقط نسبت آ جائے تو احترام بڑھ جایا کرتا ہے, عام کپڑا ہوتا ہے وہ کچھ ویلیو نہیں رکھتا, انسان اس کو عام طریقے سے دھوتا بھی ہے, عام طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ بھی کرتا ہے, لیکن وہی کپڑا عالم مبارک پر نصب کر دیا جائے, اگر وہی کپڑا ذریعہ مطہر سید الشہداء پر رکھ دیا جائے, یہ فقط کوئی مس کر کے بھی لے آئے تو پہلے عام کپڑا تھا لیکن اب مس کر کے بھی آ گیا تو انسان دل میں احترام رکھتا ہے, اب معاملہ وہ نہیں ہوتا جو ہمارے جیب میں موجود رومال کا معاملہ ہے, کیوں؟ ہر انسان ہر مومن کہے گا اس لیے کہ اب منسوب ہو گیا ہے اہل بیت کے ساتھ, جب منسوب کا اتنا احترام ہے تو اب پروردگار کا یہ جملہ غور کیجئے گا, پروردگار نے کیا فرمایا, خدا کہہ رہا ہے انی ما خلقت سما ان مبنیہ, منسوب تو دور کی بات, یہ تو میں نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ محبت اہل بیت تھی, جب محبت اہل بیت کے لیے پیدا ہوا تو اب اگر اس سورج کی روشنی میں آنے والا اگر بغض اہل بیت رکھتا ہے تو اس کے لیے زمین پر رہنا جائز نہیں ہے, اگر وہ اس زمین پر قدم اٹھا رہا ہے کہ جس کے دل میں آل محمد کا بغض ہو, پروردگار عالم نے پیدا اس لیے کیا تھا، خلق اس لیے کیا تھا کہ ان کی محبت تھی، تو ہر ایک کے لیے ان کا عزت و احترام بھی واجب ہے، اور جیسا اس خالق نے چاہا ہے ویسی محبت رکھنا بھی واجب ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. بس وہ عزت و احترام کس درجے تک جاتا ہے، یہ کئی مرتبہ علماء بیان بھی کرتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. کہ یقینی طور پر میں نے پہلی مجلس میں بھی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک طرفہ محبت بھی ہو اور دشمنوں کے ساتھ ساتھ تعلق اور روابط بھی ہوں. انسان ایسی محبت کو انسان قبول نہیں کرتا، چاہے جائے کہ پروردگار قبول کرے، چاہے جائے کہ وہ اہل بیت قبول کریں. بس یہ محبتیں جب تک خالص نہیں ہوتی، جب تک ایمان خالص نہیں ہوتا، پروردگار عالم اس ایمان کو قبول نہیں کرتا. بس جس شہزادی کا تذکرہ ہے، جس خاندان اہل بیت کے اور کردار اور مقام کی بات ہو رہی ہے، یہ کردار اہل بیت وہ ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں بھی جب زندگی گزاری ہے تو دنیا کی نعمتوں سے استفادے کی صورتحال کیا تھی. بعض علماء نے ایک روایت نقل کی ہے، بہت ہی خلاصے کے طور پر ایک جملہ عرض کر، کہ ایک مرتبہ شہزادی کو اللہ کے رسول نے پریشان دیکھا. کچھ ایسی چیزیں تھیں، حالات میں کچھ ایسا پیش آیا تھا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی مصلے پر بیٹھی ہیں، اور یہ روایت ایسی ہے جسے بعض اہل سنت نے نقل کیا، کہ جب اللہ کے رسول کی بیٹی تشریف فرما تھیں، دیکھا اداس ہیں، اللہ کے رسول تشریف لائے، شہزادی کا اداس چہرہ دیکھا. جب وہ اداسی دیکھی تو ایک مرتبہ شہزادی سے فرمایا کہ اے شہزادی، یہ دنیا کی کم نعمتوں اور ان پریشانیوں کی وجہ سے کچھ پریشان ہو. اور یہ پریشانی دیکھ کر اللہ کے رسول نے ایک عجیب جملہ کہا، کہ شہزادی یہ اپنا جو مصلی ہے یہ پلٹ دیجئے. شہزادی نے مصلی پلٹ دیا. مصلی جو پلٹا تو کیا دیکھتی ہیں، کہ نہریں جاری ہیں، سونے کی بھی نہر جاری ہے، چاندی کی بھی نہر جاری ہے. کہ شہزادی، دنیا کی نعمت کم ضرور ہے، آپ چاہیں جتنا نعمتوں میں سے استفادہ کیجئے. یہ یقیناً شہزادی کو سمجھانے کے لیے نہیں تھا، یہ ہمیں بتلانے کے لیے تھا. یہ شہزادی تو وہ ہے کہ جن کی خاطر ساری کائنات بنی ہے. اشارہ تو درکنار، شہزادی چاہے تو پتھر سونا بن جائے. وہ شہزادی پریشانی اس اعتبار سے کہ ہم لوگوں کو، کہ جو عام انسان شہزادی پر ایمان و بھروسہ کرنے والے، جب اپنی زندگیوں میں پریشان ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جملہ فرمایا، کہ یہ دیکھو سونے کی نہر بھی جاری ہے، چاندی کی نہر بھی جاری ہے، جتنا چاہو لے لو، لیکن اتنا یاد رکھنا جتنا یہاں سے لوگی اس کے بعد قیامت میں وہ نعمتیں کم ہو جائیں گی جو ہمیشہ رہنے والی ہیں. یہاں مل تو جائے گا، لیکن جو یہاں ملے گا وہ دنیا تک محدود ہوگا، جو وہاں ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. بس یہ دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کس حد تک ہو، کتنا انسان دنیا کے ساتھ اٹیچ ہو، شہزادی کی زندگی میں بارہا نظر آتا ہے. کہ اگر کثیر مال بھی شہزادی کے گھر میں آیا تو شہزادی نے اسے اپنے پاس اسٹور کرنے کی بات نہیں کی، اپنے پاس جمع کرنے کی بات بھی نہیں کی، بلکہ بعض اوقات تو شہزادی نے مولا کائنات سے، موقع ہوا تو کل یا پرسوں روایت تفصیل سے عرض کروں گا، شہزادی نے مولا کائنات سے فرمایا کہ ہمیں اس مال کی کیا ضرورت، اللہ کے رسول سے لے کر بازار جا کر اس کو بیچ کر اور پھر سارے فقراء مدینہ میں تقسیم کر کر خالی ہاتھ واپس پلٹ کر آ گئے. یہ ہے شہزادی کا طریقہ. یہ دنیا کے مال سے شہزادی کو نہیں چاہیے، شہزادی کا تو اپنا طریقہ یہ ہے کہ بابا نے نصیحت کی ہے کہ ایک دن کھانا کھاتی ہیں تو دوسرا دن فاقہ ہوتا ہے، اور جب کھانا پکتا ہے تو تاریخ نویسوں نے لکھا کہ شہزادی کے گھر میں جب کھانا پکتا تھا تو اولاد کے لیے بعد میں رکھا جاتا تھا، پہلے پڑوں سے سوال کیا جاتا تھا، تمہارے گھر میں کھانا پکا ہے، پہلے ان کی مدد، پہلے ان سے سوال، اب پھر بعد میں گھر والوں کی بات. تو یہ دنیا کی نعمت سے انسان کتنا استفادہ کرے، کتنا زیادہ اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں میں مصروف کرے، سوال بس اس کا جواب کیا ہے، بس جتنا حد تک انسان اپنے آپ کو اپنے پروردگار سے قریب رکھ کر دنیا سے استفادہ کرنا چاہے کرے، لیکن جہاں خدا کی محبت کم ہونے لگے، مال کی محبت بڑھنے لگے، بس یہ وہی نقطہ ہوتا کہ جہاں پر انسان کو شیطان مصروف کر دیا کرتا، جہاں پر انسان بہک کر خدا اور رسول کی ان تعلیمات کو چھوڑ کر ایسے مقام کی طرف چلا جاتا ہے. تربیت کا نقطہ کیا ہے؟ شہزادی نے کتنا انفاق کیا، کتنا لوگوں میں تقسیم کیا، میں نے مثال آپ کی خدمت میں عرض کی، حتیٰ شہزادی کونین کی منسوب حدیث کا ایک جملہ موجود ہے. شہزادی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے جو مجھے پسند ہے نا ان میں سے تین ہی چیزیں ہیں. کون سی چیزیں ہیں؟ جو شہزادی آپ کو پسند ہیں، باقی دو چیزیں کل عرض کروں گا. ایک چیز جس کا آج تعلق ہے وہ پیش کر رہا ہوں، کہ وہ الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دے دینا، انفاق کر دینا شہزادی کو بہت پسند ہے. اپنے جسم پر خرچ کرنا امپورٹنس نہیں رکھتا، دوسروں پر خرچ کرنے کا جذبہ رکھنا امپورٹنس رکھتا. دل کتنا بڑا ہے اس کا، انسان خدا پہ بھروسہ کتنا کرتا. میں نے کبھی پہلے بھی آیت پیش کی تھی، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ جو پروردگار عالم اس انفاق کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر دینے کی بات کرو، اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرو، تو کتنی بہترین مثال دی ہے. انسان اپنے پاس مال رکھے گا، سٹور کرے گا، بیلنس رکھے، منع نہیں ہے. کس نے منع کیا؟ حلال انسان رکھے، سال کا سٹوریج انسان رکھے. بعض روایات ہیں جو تفصیل سے بیان کرتی ہیں کہ کتنا رزق انسان اپنے پاس رکھے، مولا نے بیان کیا. لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ جو انسان کو خدا سے غافل کر دے، اتنا بھی نہ ہو کہ جو اہل بیت کی خاطر خرچ کرنے میں مانے بن جائے. کہ جب شہزادی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، پروردگار کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا اس کی مثال کیسی ہے؟ کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ مثل حبتن، اس کی مثال ایسی ہے دانے کی، گندم کا ایک دانہ، ایک دانہ جو انسان اگر اکیلا دانہ اگر کسی دکان سے اٹھا بھی لے تو دکاندار بھی کچھ نہیں کہتا. یہ اکیلا دانہ کیا امپورٹنس رکھتا ہے؟ کوئی وزن نہیں ہے، یعنی قابل قدر وزن نہیں ہے، قابل قدر قیمت نہیں ہے. لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایک دانہ بھی جو ہے نا اسی مثال ہے، جیسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یہ ایک دانے کی طرح ہے. کہ ہوتا کیا ہے؟ کہ مثل حبت انبتت سبع سنابلہ، یہ ہاتھ میں رکھو گے، اپنی بوریوں میں جمع کرو گے، اپنے اسٹوریج اور گودام میں ڈالو گے تو یہ پڑا رہے گا. لیکن یاد رکھو جب اسے زمین میں کاشت کر دو گے تو یاد رکھنا اس میں سے سات بالیاں پروردگار نکال دے گا. فی کل سنبلت مئۃ حبہ، اور اس میں ہر بالی میں پروردگار جو پیدا کرتا ہے سو سو دانے پیدا کیا کرتا. خدا نے کیا سکھانا چاہا؟ کہ دیکھو وہ دانہ ایک تھا، اگر تمہارے پاس رہتا، اگر ہمارے طریقے کے مطابق جیسے ہم نے کہا تھا، اگر زمین کے حوالے کر دیا، اپنے دل سے اس کی محبت نکال کر جدا کر دیا، تو یاد رکھو اس ایک کو کم سے کم بھی پروردگار سات سو بنا دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، پروردگار کہتا یہ تو ایک ایگزامپل ہے جو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ دنیا میں یہ ایک دانہ سات سو بنا دیتا ہے. یہ سات سو دانے تو یہ ایک ایگزامپل ہے، پروردگار جتنا چاہتا ہے اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. بس یہ انفاق خدا کی راہ میں، انسان یہی سوچتا ہے، سوال یہی آتا ہے بھئی ہم دے دیں گے تو ہمارے پاس کم ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ آج کتنی زیادہ انسان ایسی پالیسیز اور ایسے بینکس اور ایسے انسٹیٹیوشنز اور ایسی کمپنیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے بھئی کہاں انویسٹ کریں تو کتنے پرسنٹیج پروفٹ ملے گا. ہر ایک انسان سوچ رہا ہوتا ہے دس ہزار روپے بھی ہے تو انویسٹ کہاں کریں، دو لاکھ روپے ہیں تو انویسٹ کہاں کریں، پچاس لاکھ روپے ہیں تو انویسٹ کہاں کریں، کتنا ریٹرن ملے گا، کتنی سیکیورٹی ہے، کتنا کیا ہے، وہ سب انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے. پروردگار قرآن مجید میں وعدہ کر کے دے رہا ہے میرے نام کی خاطر خرچ کر کے دیکھو، ایک کے مقابل میں 700 تو کم سے کم دے ہی دوں گا. یہ گارنٹی کون دیتا ہے؟ دنیا میں کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جو ایک کے مقابل میں 700 ٹائمز کی گارنٹی دے، اور پھر بھی پروردگار کہتا ہے اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں اگر تمہارے خلوص پر ڈپینڈ کرتا ہے. کتنا تمہارے اندر طاقت ہے. بس پروردگار جو انفاق کی بات کرتا ہے. دینا ایک ہے پروردگار کی خاطر دینا, یہ انفاق فی سبیل اللہ, یہ خدا کی خاطر دینا, یہ خدا کی خاطر خرچ کرنا. جب انسان خدا کی خاطر خرچ کرتا ہے, اہل بیت کی خاطر خرچ کرتا ہے, پروردگار عالم ان پیسوں کو, ان چیزوں کو, ان زحمتوں کو, ان وقتوں کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے مقابل میں انسان کو ملے گا کیا. اور یہ نمونے انسان کے سامنے, یہ میں اور آپ, یعنی کوئی اگزامپل نہیں دے رہا, کوئی واقعہ نہیں سنا رہا, لیکن ہم اور آپ اپنی ہی زندگی میں غور کریں یا اپنے ہی اطراف والوں کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئیں گی اگزامپلس کہ کبھی ہم نے یہ کام کیا تھا جس کا نتیجہ بعد میں یہ دیکھا. تو پروردگار ٹیسٹ بھی کرتا ہے, فوراً ایسا نہیں ہے کہ کیش ڈیلیوری ہو آپ کی. پروردگار عالم جب ایمان کا امتحان لیتا ہے تو انسان سے خرچ کرواتا ہے, لیکن اس خرچ کرنے کے بعد کچھ مدت گزرتی ہے, اس وقت پلٹ کر آتا ہے جب انسان ضرورت مند ہوتا ہے. کون سی ایسی کمپنی ہے کہ جو اپنے آپ کو یہ شورٹی دے سکے کہ ہم 100% پروفٹ کر کے ہی دیں گے؟ ہر ایک انسان پروفٹ اینڈ لاس تو کرتا ہے. بھائی لاس ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لاس ہو گیا تو کچھ نہیں, ڈوبے گا آپ کا پیسہ بھی اگر پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے تو. لیکن پروردگار وہ ہے کہ کہتا ہے کہ اگر تم نے خلوص کے ساتھ خدا کی خاطر کیا تو لاس بھول جاؤ, 100% پروفٹ بلکہ اس سے کہیں زیادہ دیں گے. بس یہ اہل بیت کی زندگیوں میں نظر آیا کہ جہاں شہزادی نے ہر ایک چیز کو قربان کیا, ہر ایک چیز کو عطا کیا, شہزادی کی خاطر عطا کرنا کتنا زیادہ پروردگار کو پسند ہے. روایت عرض کر رہا ہوں, جابر سوال کرتے ہیں پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے, عجیب روایت ہے, مولا سے جا کر سوال کرتے ہیں, اور سوال کرنے کا انداز بھی, مولا کوئی ایسی حدیث سنائیے, کوئی ایسی بات بتائیے جس کو میں شیعوں کو بتاؤں تو شیعوں کا دل خوش ہو جائے. سوال ہی ایسا ہے کہ مولا ایسی حدیث فرمائیے جس کو سن کر شیعوں کا دل خوش ہو جائے. تو آج وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بحار الانوار میں حدیث موجود ہے, امالیہ صدوق میں یہ حدیث موجود ہے. بہت تفصیل سے مولا نے بیان کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا, اس قیامت کے دن میں پروردگار عالم حکم دے گا کہ انبیاء کے لیے ممبر نور لگائے جائیں, نور کے ممبر نصب کیے جائیں. کہ جب سارے منابر نور لگ جائیں گے تو سب سے اونچا ممبر جس کے لیے لگایا جائے گا وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس شہزادی صلوات پڑھ دیجیے. جو سب سے اونچا ممبر لگے گا اللہ کے رسول کے لیے, کہ پروردگار حکم دے گا کہ اے رسول, اے میرے حبیب, آپ خطبہ ارشاد فرمائیے. کہ وہ وقت اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور وہ ایسا خطبہ ہوگا جیسا خطبہ کسی نے نہیں سنا ہوگا, ایسا بہترین خطبہ ہوگا. کہ وہ وقت گزرے گا, پھر حکم دیا جائے گا کہ اوصیاء انبیاء کے لیے یہ ممبر لگائے جائیں, اب ان کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے. جب اوصیاء انبیاء کے لیے ممبر نصب کیے جائیں گے تو سب سے اونچا ممبر لگایا جائے گا اللہ کے رسول کے وصی کے لیے, مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بس یہ روایت جہاں پر دیگر چیزوں کو بیان کر رہی ہے, وہاں یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ حسرتیں لینے والے خیبر میں بھی تھے اور وہاں بھی ہوں گے, کہ جو کبھی علم لینے کی حسرت میں بیٹھے رہے اور کہیں کسی اور آس میں بیٹھے رہے, پروردگار عالم جس کو منزلت اور منصب عطا کرتا ہے اس کو خود نور کے ممبر پر بیٹھا دیا کرتا ہے. پس پروردگار عالم اللہ کے رسول کے ولی کو حکم دے گا, اے امیر المؤمنین آپ خطبہ ارشاد فرمائیے. کہ اللہ کے رسول کے لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے, مولا کائنات ایسا خطبہ ارشاد فرمائیں گے جیسا کسی نے نہیں سنا ہوگا. کہ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آئے گا, کہ اب پروردگار حکم دے گا کہ اب اولاد انبیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں. کہ نبیوں کی اولادوں کے لیے ممبر لگیں گے, کہ جو سب سے اونچے ممبر لگیں گے وہ دو ممبر ہوں گے جو اللہ کے رسول کے بیٹے یعنی جناب امام حسن علیہ السلام اور جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے لگائے جائیں گے. کہ جب یہ دو شہزادوں کے ممبر لگیں گے وہی حکم دیا جائے گا کہ اب بھی خطبہ ارشاد فرمائیے, دونوں میں سے ہر ایک اپنا اپنا خطبہ ارشاد فرمائیں گے. اور جب خطبے ہو جائیں گے ایسے بہترین خطبے ہوں گے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں, بس جب یہ خطبے ہو جائیں گے اس کے بعد اب پروردگار عالم ایک عجیب انداز کا، جب پروردگار عالم ان تمام خطبوں کا مرحلہ گزر جائے گا اس کے بعد خداوند متعال حکم دے گا، اینا فاطمۃ بنت محمد، اللهم صل علی محمد. سوال کرے گا خدا، کہاں ہے میری حبیب کی بیٹی، کا بلوایا جائے گا. پھر دوسرا، اینا خدیجۃ بنت خویلد، کہاں ان کی مادر گرامی، انہیں بلایا جائے گا. اینا مریم، مریم کہاں ہے، انہیں بلایا جائے گا. جناب آسیہ بنت مزاحم کو بلایا جائے گا. جناب ام کلثوم جو کہ جناب یحییٰ کی والدہ ہیں ان کو بلایا جائے گا. جب یہ خواتین جمع ہو جائیں گی، خواتین بھی آ گئیں، یہ افراد بھی کھڑے ہیں، اب پروردگار عالم سوال کرے گا، یا اہل الجمع، اے تمام لوگوں، سوال ہے پروردگار، سوال کرنے والا اہل الجمع ہر ایک سے سوال ہے، لمن الکرم اليوم، آج بزرگی اور کرم کس کے لیے؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ پروردگار. سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ ہر ایک سے جو محشر کے میدان میں موجود ہے. کہ اس وقت کسی ایک کی بھی طاقت نہیں ہوگی کہ خدا کے اس سوال کا جواب دے. جواب دینے والوں کے جو نام ذکر کیے گئے، کہ چار معصومین ہوں گے جو جواب دیں گے، کہ اللہ کے رسول ہوں گے، مولا کائنات ہوں گے، اور دو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوں گے، اور جواب میں جملہ کیا کہیں گے؟ للہ الواحد القہار. آج کا جو حکم اور کرم ہے، آج کی جو بزرگی ہے، وہ فقط اور فقط اس واحد پروردگار کے لیے ہے جو قہر نازل کرنے والا پروردگار ہے. جواب سن لیا آپ نے؟ قہر نازل کرنے والا پروردگار ہے. خدا یہ جواب نہیں سنے گا، یعنی اہل بیت یہ جواب نہیں دیں گے کہ وہ کریم پروردگار کا نہیں، کریم پروردگار نہیں، رحیم پروردگار نہیں. 99 اسما انسان جانتا ہے، قرآن مجید کے اطراف میں موجود لکھے ہوئے ہوتے ہیں انسان کو کتنے اسما قرآن کے اندر سکھائے گئے. ان تمام اسماء پروردگار میں سے جو روایت میں جملہ ذکر کیے گئے، کہ پروردگار جو جس نام کے ذریعے سے جواب پائے گا، یہ اہل بیت جواب میں کہیں گے للہ الواحد القہار، قہر نازل کرنے والے پروردگار کے لیے. کہ آج کرم اس کا ہے، آج اس کے کرم کی اور بزرگی کی بات ہے. کہ وہ وقت ہوگا پروردگار کہے گا، آج یہ کرم یہ بزرگی میں عطا کرتا ہوں ان پنجتن کو، جس میں رسول خدا ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے اور ان کے بیٹے ہیں. کہ آج کے دن کرم حوالے ہے تو ان پنجتن کے حوالے ہوا. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. بس ان کے حوالے جب کرم ہو گیا، وہ بزرگی ہو گئی، وہ کریمیت ہو گئی، تو اب دنیا میں تو معاملہ تھا ایسا، قیامت کے دن میں جہاں حساب و کتاب کے مراحل ہیں، پروردگار وہاں بھی یہی معاملہ کرنے والا ہے. کہ اب پروردگار عالم حکم دے گا، تَأْتَأُ رُؤُسَكُمْ وَغَضُّ الْأَبْصَارِ، ہر اہل محشر کو، یا اہل الجمع، سب کو حکم دے گا کہ سارے اہل محشر اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں. کیوں؟ وجہ پروردگار ارشاد فرمائے گا کہ اب وہ وقت ہے کہ میری حبیب کی بیٹی جنت کی طرف سفر کرنے والی ہے. یہ پروردگار کا پروٹوکول ہے کہ سب سے پہلے پروردگار عطا کرے گا کہ میرے شہزادی جنت کی طرف جائیں. کہ شہزادی کی سواری آئے گی، وہ سواری جب جا رہی ہوگی، کہ پروردگار عالم 100,000 فرشتے دائیں جانب قرار دے گا، 100,000 فرشتے بائیں جانب قرار دے گا، 100,000 فرشتے ایسے ہوں گے جو اس سواری کو اٹھائے ہوئے جا رہے ہوں گے. کہ یہ انداز ہوگا، شہزادی کو جنت کے قریب تک پہنچا دیا جائے گا، جنت کے سامنے پہنچ کر شہزادی سوال کریں گی کہ اے پروردگار. بلکہ اس سوال سے بھی پہلے جملہ، کہ جب شہزادی رک کر کچھ توقف کریں گی، جیسے کسی چیز کی منتظر ہوں، جیسے کچھ چاہتی ہوں، کہ جب شہزادی رکیں گی، پروردگار سوال کرے گا، اے شہزادی، آپ کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا گیا، اب جنت میں تشریف لے جائیے، کیوں انتظار ہے؟ کہا اے پروردگار، میں چاہتی ہوں کہ معلوم کروں کہ تیرے نزدیک میری قدر کیا ہے، تیرے نزدیک میری منزلت کیا ہے. شہزادی کی منزلت کیا ہے؟ پروردگار عالم یہ تمام پروٹوکول دے کر شہزادی اور سارے اہل محشر کو دکھا چکا ہے، لیکن شہزادی سوال کر رہی ہے، بتا پروردگار تیرے نزدیک میری قدر و منزلت کیا ہے؟ پروردگار عالم جواب میں کیا کہے گا؟ کہا اے شہزادی، پلٹ کر آ جائیے محشر کی طرف، اور جب محشر کی طرف جائیے گا تو وہاں پر اپنے جتنے محبین ہوں ان کا انتخاب کیجئے، اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جائیے، جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں، جتنے فقط آپ کے نہیں آپ کی ذریت کے چاہنے والے ہیں انہیں بھی انتخاب کیجئے، اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ شہزادی جب اہل محشر کی طرف پلٹیں گی تو انداز یہ ہوگا، یعنی عام انسان کو سمجھنے کے لیے ایک سوال کیا جاتا ہے، مولا نے خود ارشاد فرمایا کہ شہزادی کا انداز یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی مولا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھا ہر انسان نے ہے کہ جب پرندہ دانہ چگتا ہے تو بہترین دانے جو کھانے کے ہوتے ہیں وہ لے لیا کرتا ہے، پتھروں کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ کہ سارے اہل محشر سے شہزادی اپنے محبین اور شیعوں کا ایسا انتخاب فرمائیں گی کہ جب جتنے شیعہ اور چاہنے والے ہوں گے وہ سارے کے سارے شہزادی کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جو بقیہ بچ جائیں گے انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ کہ یہ لشکر ہوگا جو شہزادی کی طرف شہزادی کے ساتھ جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ کہ یہ اب بات سمجھ میں آ گئی، یہاں تک یہ پورا لشکر چلا، اب یہ لشکر جا رہا ہے، روایت کے جملے پہ غور کیجئے گا، کہ یہ لشکر تو جا رہا ہے، لیکن اس لشکر کے بعد روایت فرماتی ہے کہ پروردگار عالم اب قیامت کے میدان میں، میں نے کل بھی روایت عرض کی تھی جناب سلمان کی، کہ خوف، خود قرآن مجید کہتا ہے کہ جس قیامت کے دن کا، فضاء اکبر کا، جس کی کتنی صفات بیان کی گئی، خوف کتنا زیادہ، اور ایسے میں اگر محشر میں کسی کو شفاعت نصیب ہو جائے اور کسی کو یہ محشر کی سخیوں سے نجات نصیب ہو جائے اور جنت کی طرف پروانہ مل جائے تو کیوں پیچھے پلٹ کر انسان دیکھے، کیوں کسی چیز میں پسو پیش کرے؟ کہ یہ انسان جا رہے ہوں گے شہزادی کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، پروردگار ان کے دلوں میں خیال ڈالے گا، خدا چاہے گا، یعنی اب زبان استعمال ہوگی محبان زہرا کی، چاہت ہوگی پروردگار عالم کی، کہ جب یہ جنت کی طرف جائیں گے رک جائیں گے، جب رکیں گے سوال کریں گے، پروردگار سوال کرے گا اے شیان زہرا، اے ذریت زہرا کے شیوں، تم پر کیا وقت ہوا کہ تم یہاں پر رک گئے؟ کہا اے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قدر معلوم ہو جائے، ہماری منزلت معلوم ہو جائے۔ کہ وہ منزلت کیسے پتا ہوگی؟ کہ اب پروردگار ان تمام شیعوں کو حکم دے گا، تمام چاہنے والوں کو حکم دے گا کہ تم جاؤ پلٹو اب اہل محشر کی طرف۔ کہ اب کیا ہوگا؟ کہ اب پروردگار حکم دے گا شیعوں کو کہ اے شیعوں، اے زہرا کے چاہنے والوں، اے زہرا کی ذریت سے محبت کرنے والوں، تمہارا مقام میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی نے، غور کیجئے گا، کسی نے اگر زہرا کی محبت میں پانی پلایا ہو، اسے انتخاب کرو، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اگر خود شہزادی کی محبت ایسی ہوتی کہ جسے شہزادی قبول کر رہی ہوتی تو شہزادی خود انتخاب کر کے لے جاتی، یہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے انتخاب میں زہرا نے پسو پیش کیا ہو، یہ اس محبت کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا۔ بس شہزادی کی محبت میں اگر تمہیں کسی نے پانی پلایا، اسے انتخاب کرو، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ کا دوسرا جملہ پروردگار کہے گا کہ اگر کسی نے تمہیں شہزادی کی محبت میں لباس عطا کیا ہو، اسے انتخاب کرو، جنت میں لے جاؤ۔ تیسری چیز پروردگار کہے گا کہ اگر کوئی ایسا ہے جس نے شہزادی کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا ہو، اٹھاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ اگر کوئی کھانا اور پانی اور لباس کی حد تک، یہ سارے پیسے سے خرچ ہوتا ہے نا، میں نے انفاق سے بات شروع کی تھی کہ اگر خدا کی راہ میں دینا، یہ خدا کی راہ میں دینا اور پروردگار عالم کی محبت میں، آل محمد کی محبت کے ساتھ دینا ویلیو کتنا رکھتا ہے کہ اگر غیر بھی اگر اہل بیت کی محبت میں دے، قیامت میں پروردگار اسے بھی جنت نصیب کر دے گا۔ تو اگر مومن شہزادی کی محبت میں خرچ کرے تو مقام کیا ہو؟ مومن اگر شہزادی کی محبت میں، اب وہ چاہے نظر و نیاز ہو، کسی مومن کی مدد ہو، کسی غریب کی فیس ہو، کچھ بھی ہو، جب انفاق فی سبیل اللہ، جب محمد و آل محمد کی محبت میں کرتا ہے انسان، اتنی ویلیو رکھتا ہے، غیر بھی ہے تو پروردگار یہ عطا کرے گا۔ کہ وہ وقت ہوگا کہ جب چوتھا جملہ پروردگار ارشاد فرمائے گا کہ اب اے شیان زہرا، تمہیں پروردگار حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بھی ہے جس نے خرچ کچھ نہیں کیا، پیسہ ویسا نہیں لگایا، کیا کیا؟ کہ تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری غیبت ہو رہی تھی، برائی ہو رہی تھی، فاطمہ زہرا کی محبت میں تمہاری غیبت کو رکوا دیا، تمہاری برائی اس نے رکوا دی، اس لیے کہ یہ زہرا کا شیعہ ہے. کہ اگر ایسا بھی حق تمہاری گردن پر ہے، اسے اٹھاؤ، جنت کی طرف لے جاؤ. یہ ہے شہزادی کی محبت، شہزادی کے شیعوں کی قدر، جو پروردگار اس محشر کے میدان میں پروردگار دکھائے گا. کہ وہ وقت ہوگا جب یہ سارے نجات پا کر جا رہے ہوں گے، مولا فرماتے ہیں اس کے بعد جو محشر میں بچ جانے والے افراد ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ کہ وہ ہوں گے کہ جن کے دلوں میں شک ہوگا، جن کے دلوں میں شک ہوگا. یہ جو شک کرنے کی انسان بیماری پکڑتا ہے، یہ ایسا ہے کہ نہیں، عام چیزوں کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے معاملات کی بات نہیں کر رہا، منازل اور قدر اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، معرفت الہی میں شک کرنے کی بات کر رہا ہوں، فضائل اہل بیت میں شک کرنے کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ دنیا کے معاملات میں، نماز اور روزے میں شک ہوا، معاملات میں شک ہوا، یہ تو شک عام چیزیں ہیں، ان کے حل بھی بتائے گئے ہیں، ان سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. فرق پڑتا کس چیز سے ہے؟ جب انسان فضائل آل محمد میں شک کرنا شروع کرتا ہے، جب انسان پروردگار کی معرفت کے مراحل میں شک کرنا شروع کرتا ہے. کہ جو شک کرنے والا ہوگا وہ نجات نہیں پا سکتا، جو منافق ہوگا، جو زبان پہ کچھ اور رکھتا ہے، دل میں کچھ اور چھپا کر رکھتا ہے، وہ نجات نہیں پا سکتا. تیسرا لفظ مولا امام باقر علیہ السلام کا لفظ ہے کہ تیسرا وہ شخص ہوگا جو کافر ہوگا، اسے پروردگار نجات نصیب نہیں کرے گا. سارے اہل محشر زہرا کی محبت یا ان کے شیعوں کے ساتھ محبت نبھانے کے صدقے میں جنت پا لیں گے، لیکن یہ ایسے افراد ہوں گے جنہیں پروردگار جنت سونگنا بھی نصیب نہیں کرے گا. پروردگار اہل بیت کی محبت کو کیسی پسند کرتا ہے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ یہاں سے کل سلسلہ شروع کروں گا. مجھے آج ایک اور چیز ڈسکس کرنا تھی، انشاءاللہ کل، کہ پروردگار اللہ نے اہل بیت کی محبت میں جس انداز کو پسند کیا ہے، جس کردار کو پسند کیا ہے، جس طریقے کو پسند کیا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تو ایمان کی بات ہو رہی تھی، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے سکونی، کہتا ہے کہ مولا میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے اور اس بیٹی کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے. اہل بیت کی محبت میں نے نسبت کی بات کی ہے، ایک عام بچہ ہے، ایک عام بچی ہے. راوی سوال کرنے آیا ہے، صحابی سوال کرنے آیا ہے، کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام شہزادی کی نام پہ رکھا ہے. چھٹے امام کا جملہ کیسا ہے؟ مضطرب ہوئے، پریشان ہو گئے، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ تو رکھا ہے، کبھی اس کے چہرے پر تماچا نہ مارنا. نہ جانے میرے آقا کے ذہن میں کیا مصائب آ گئے کہ میرے اپنی بیٹی کے منہ پر تماچا نہ مارنا. اپنی دادی کے مصائب کو یاد کیا، یعنی لفظ اور نام اتنی قیمت رکھتے ہیں کہ جن ناموں کو اہل بیت نے پسند کیا ہے، جن کے گھروں میں یہ نام رکھے جاتے ہیں، وہ گھر پروردگار عالم کے ہاں کتنے پسندیدہ اور بابرکت بن جاتے ہیں. جہاں شہزادی کی محبت میں اپنے بچوں کا نام کو یہ رکھ لیتا ہے، جہاں اللہ کے رسول کی محبت میں نام رکھ لیتا ہے. کہ جب شہزادی کے ان مصائب کو یاد کر کے چھٹے امام نے جملہ کہا، میں ایک عالم کا جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں اور بس ربط مصائب اور بات کو ختم کروں. شہزادی جب ان مصائب سے گزر گئیں، جب گھر پر حملہ ہو گیا، شہزادی نے مصائب برداشت کر لیے. میں نے وہ جملہ نقل نہیں کیا تھا، لیکن چھٹے امام نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کیوں اس تماچے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ بعض علماء یہ جملہ کہتے تھے کہ شہزادی ان مصائب کے بعد مولا کائنات سے آنکھیں ملا کر گفتگو نہیں کیا کرتی تھیں. نہ جانے کیسے مصائب تھے، نہ جانے کیسے حالات تھے، شہزادی نے اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مصائب چھپا کر رکھے تھے. کہیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ مولا کائنات نے بعض مصائب اس وقت محسوس
محسوس کیے جب شہزادی کو غسل دے رہے تھے، جب وہ نشان دیکھے، اور یہ مصیبت وہ تھی کہ جس مصیبت کی وجہ سے شہزادی آنکھیں نہ ملاتی تھی، اور ایسا کیا ظلم ہوا تھا؟ یقیناً یہ بات وہی ہوگی جسے چھٹے امام نے یاد کیا تھا، ارے کوئی لعین گھر میں آیا تھا جس نے شہزادی کے چہرہ اقدس سے گستاخی کی تھی، اور ایسی گستاخی جس نے شہزادی کی آنکھوں کو زخمی کیا، ارے ان آنکھوں میں جن آنکھوں میں خون اتر آیا ہو علی کے سامنے اٹھائے تو کیسے؟ ارے علی جتنے بڑے صابر، خیبر اٹھانا آسان ہے، بنت رسول کی آنکھ میں خون دیکھ، اجرکم علی اللہ، بنت رسول کی آنکھ میں خون دیکھنا مشکل ہے، اجرکم علی اللہ، اے شہزادی آپ کا پرسا مولا کائنات کی خدمت میں ہے، زمانے کے امام کی خدمت میں ہے، اے شہزادی آپ پر ڈھائے جانے والے مصائب کا ایک جملہ اور ذکر کر رہا ہوں، وہ شہزادی جو اپنے بابا کی زندگی میں جب کوئی جملہ کہتی تھی وہ جملہ اتنی قیمت رکھتا تھا، اتنی قدر رکھتا تھا کہ اللہ کے رسول امپورٹنس دیتے تھے، پروردگار عالم نے جو کچھ نازل کیا تھا اللہ کے رسول فرماتے تھے، شہزادی کونین پر جو پروردگار نے بات کی تھی مصحف فاطمہ کی صورت میں مولا کائنات لکھتے تھے، ارے شہزادی آپ کے جملے، آپ صدیقہ، آپ طاہرہ، آپ صدیقہ کونین، آپ کوئی جملہ کہے وہ سچ کا پہاڑ ہے، لیکن وہی شہزادی تھی جب ایک مرتبہ اپنا حق ثابت کرنے کے لیے مسجد النبوی میں تشریف لا رہی ہے، ایک مرتبہ اپنا حق پیش کیا اور سامنے سے یہ جملہ سننے کو ملے کہ اے شہزادی اگر آپ اپنی بات میں سچی ہیں گواہ لا کر پیش کیجئے، ارے شہزادی کا عالم کیا ہو، ارے جس کی زبان پر پروردگار آسمان سے مائدے نازل کرتا ہے، ارے جس کی لاج فرشتہ آسمان رکھتا ہے، ارے اس کی زبان پر کوئی اعتراض کر رہا ہے؟ ارے شہزادی تڑپ گئی، شہزادی نے اپنے مدعا کے لیے دلائل پیش کیے، سامنے سے جھوٹ باتیں کہی جانے لگی، کہا جانے لگا کہ اے شہزادی آپ کے بابا کا سارا مال ایسا ہے جو امت پر خرچ ہوگا، آپ کے بابا وراثت نہیں چھوڑا کرتے، ایک مرتبہ شہزادی نے دلیل دے کے سمجھایا تو صحیح کہ داؤد نے سلیمان سے وراثت پائی تھی، تمام تذکرے کیے، لیکن شہزادی کا ایک جملہ بڑا عجیب تھا، کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، ارے شہزادی پر قیامت اٹھ گئی، ارے وہ شہزادی جو صدیقہ کونین تھی، ارے جس کی زبان پر پروردگار اس انداز سے قبول کرتا تھا آج اسے جھٹلایا جا رہا ہے، شہزادی دربار سے پلٹ کر آ رہی ہے، حق نہیں ملا، خالی ہاتھ دربار سے پلٹ کر آئی، ارے وہ شہزادی جس کے بال سفید نہ ہو تو کیا ہو، جس کے ہاتھ میں عصا نہ ہو تو کیا ہو، ارے وہ شہزادی جسے اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے جو بچوں کے ساتھ اپنے حق کو ثابت کرنے گئی تھی، پلٹ کر آئی ہے خالی ہاتھ پر،
يعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون، پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما، پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجات و جائزہ کو پورا فرما، پروردگار تمام کے رزق حلال میں برکت و وسعت فرما، تمام کی پریشانیوں و مصیبتوں کو دور فرما، تمام کی بیماریوں کو دور فرما، پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ایک سورہ فاتحہ جن کے سوئم کی مجلس منعقد کی گئی ہے خاص طور پر مرحوم دلاور حسین ابن فدا حسین لیلانی حیدرآباد والے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تمام ارواح مؤمنین و مؤمنات، خاص طور پر مرحوم فدا حسین، معصوم علی، مرحوم عبداللہ، معصوم علی، مرحوم وزیر علی، معصوم علی، مرحومہ رقیہ بانو بن زوجہ فدا حسین، مرحومہ سکینہ بھائی، مرحومہ کلثوم بھائی، مرحومہ امینہ بھائی، مرحومہ رقیہ بھائی، مرحوم حیدر علی عبد الکریم، مرحوم رقیہ بانو بنت نیم جی، مرحوم رضا علی رجب علی، مرحوم رضا حسین راوجانی، لیلا علی خاندان کے مرحومین، راوجانی خاندان کے مرحومین، اور تمام ارواح مومنین و مومنات کو شامل کرتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك